الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبت اسمر اللون اذا مشى يتكفأ. اس حدیث پاک میں جو سب سے پہلے راوی ہیں وہ ہیں حمید بن مسعدۃ البصریو، یہ بصرہ کے رہنے والے ایک شیخ تھے، بہت ثقہ تھے اور بہت سارے محدثین کے یہ استاد کہے جاتے ہیں، خاص طور پر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ان سے بہت ساری حدیثیں لی، یہ ان کے استاد گنے جاتے ہیں، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ حدیث سنی. انہوں نے کہاں سے سنی؟ عبد الوہاب الثقفیو، یہ قبیلہ بنو ثقیف تھا نا ایک، یہ اس کی آگے اولاد میں سے تھے، لہذا ان کو ثقفی کہتے تھے. ان حمید، یہ پھر آگے ایک اور راوی آگئے، ان کو بھی حمید کہا جاتا ہے، لیکن یہ جو حمید ہیں ان کو حمید الطویل کہا جاتا تھا. ان کا قد ماشاءاللہ خوب لمبا تھا. قد کی لمبائی کا حال یہ تھا کہ جب یہ ہاتھ یوں کرتے تھے تو جو میت پڑی ہوتی تھی ایک ہاتھ اس کے سر پہ جاتا تھا، دوسرا ہاتھ اس کے پاؤں پہ جاتا تھا، اتنے لمبے بازو تھے اور اتنا لمبا ان کا قد تھا، اس لیے ان کو حمید الطویل کہا جاتا ہے. یہ بھی محدثین کے استاد ہیں، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے ایک نعمت عطا فرمائی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ماتا وہو قائم یصلی، کہ یہ نماز میں قیام کی حالت میں کھڑے تھے کہ ان کی وفات ہوئی اور یہ روح نکلی اور یہ نیچے کو گر گئے، تو نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موت عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ کس بندے نے کس حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہوتا ہے، اس کے لیے بہت کچھ مانگنا پڑتا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے جو میرے ایک دوست کے سسر تھے، لیکن وہ مجھے اپنا دوست کہتے تھے، فرماتے تھے کہ تم میرے دوست ہو. تو ہم تو اس وقت 25-26 سال کی عمر کے نوجوان تھے اور ان کے سارے بال سفید تھے، تو مگر بہت نیک اور بہت ہی اللہ سے محبت کرنے والے تھے. ان کو اتنا شوق تھا حج عمرے کرنے کا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 35 حج کیے تھے اور ہر سال رمضان کا عمرہ کرتے تھے. تو جب بھی میرا ان کے ہاں کبھی جانا آنا ہوتا تو وہ بیٹھ جاتے تھے اتحیات میں، بدن ذرا فربا تھا تو مشکل ہوتی تھی، تو میں ان کی منت کرتا تھا کہ آپ اس طرح نہ میرے سامنے بیٹھیں، مجھے بہت شرم آتی ہے اور یہاں آتے ہوئے میں جھجکتا ہوں. وہ فرماتے تھے کہ نہیں بس مجھے آپ کے سامنے ایسے ہی بیٹھنا ہے، لیکن وہ مجھے اپنے دوست بھی کہتے تھے. پہلے میں جھجکتا تھا دوست کا لفظ کہنے سے، کیونکہ وہ بڑے تھے، وہ تو میرے والد کی عمر کے تھے یوں سمجھیں، لیکن اب میں ان کو دوست اس لیے کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ بہت کسی بات پر وہ مجھے فرماتے تھے کہ تم مجھے نصیحت کرو، اور مجھے کچھ جو بڑوں سے سنی باتیں تھی ان کو کہہ دیتا تھا، تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ آپ کی باتوں سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو ایک مرتبہ خوشی میں کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے قیامت کے دن اپنے فضل سے جنت عطا فرما دی تو تمہارے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. تو ان کی اس بات سے پھر مجھے اب یہ کہنے کی جرات ہو جاتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہاں بھئی میں بھی ان کا دوست تھا. لیکن مزے کی بات یہ کہ وہ کہتے تھے کہ میں جب بھی جاتا ہوں حج پہ تو مدینہ طیبہ جا کر میں صرف ایک دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ مجھے آخری وقت میں مدینہ طیبہ کی موت عطا فرما. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکے تو مدینے میں آ کے مر جا، یعنی اگر بندے سے ہو سکے تو اس کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مدینہ طیبہ کی موت عطا فرما دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عشرہ مبشرہ میں سے اور خلیفہ خلفائے راشدین میں سے اور جن کی رائے کئی مرتبہ قرآن مجید کے بالکل مطابق نکلی، جن کو دیکھ کر شیطان رستہ چھوڑ دیتا تھا، جن کی زبان پہ حق بولتا تھا، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ذریعے سے اللہ نے پھر اسلام کو سربلند فرمایا کہ انہوں نے آ کر مکہ مکرمہ میں حرم کے اندر آ کر انہوں نے پھر کھلے نماز پڑھائی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ یہاں آ کر عبادت فرمائی، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت عطا فرما، وجعل قبری فی بلد حبیبک، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے دفن ہونے کی سعادت نصیب فرما. تو عمر لانو جب یہ مانگتے تھے دعائیں تو پھر ہماری تو تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی، چنانچہ ہمارے بہت سارے اکابرین الحمدللہ کہ جنت بقیع کے اندر مدفون ہیں. ہم اگر اپنے اساتذہ کو دیکھیں، ان کے اساتذہ کو دیکھیں، اپنے علمی یعنی اس استادوں کو دیکھیں یا روحانی استادوں کو دیکھیں تو الحمدللہ وہاں حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں، ان سے اوپر کے لوگوں میں سے کتنے حضرات اگر مشایخ میں سے دیکھیں تو مولانا غفور مدنی رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں، بہت سارے حضرات ہیں. تو بہرحال ان یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے ان اس جگہ کی موت عطا فرما دیجئے، اور اللہ تعالی نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. اللہ تعالی کی شان دیکھیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی سعادتیں ایک بندے میں جمع ہوتے نہیں دیکھیں. رمضان کا مہینہ، روزے کی حالت، مسجد نبی میں اعتکاف کی حالت، وضو کی حالت، نماز پڑھتے ہوئے جنت ریاض الجنہ کے اندر سجدے کی حالت میں ان کو موت آئی. آپ دیکھیں کتنی سعادتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، اور یہ بندے کے بس میں تو نہیں ہے نا، یہ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، لیکن ان کا اخلاص تھا، اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے دل کے اندر جو عشق تھا اس کا پھل یہ ملا کہ اللہ رب العزت نے ان کو رمضان کے آخری عشرے میں روزے کی حالت میں، اعتکاف کی حالت میں، نماز کی حالت میں، وضو کی حالت میں، ریاض الجنہ کے اندر سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت نے ان کو موت عطا فرمائی، چنانچہ وہاں ان کا جنازہ ہوا اور جنت بقیع میں آرام فرما رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. تو بات یہ بتائی کہ یہ محدث جو تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کی حالت میں موت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے. یہ جو بصرہ شہر ہے، البصریو یہ لفظ آتا ہے نا ان کے ساتھ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتوحات ہوتے دیکھیں تو دو جگہیں ایسی تھیں کہ جو ان کو مسلمانوں کے لیے مرکز کے طور پر بہت اہم نظر آئیں. جو اچھے حکمران ہوتے ہیں نا وہ کچھ جگہیں جو چھاونیوں کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں وہ وہاں پر چھاونیاں بناتے ہیں اور اپنی فوج کو ٹکاتے ہیں تاکہ دشمن کو راستہ روک سکیں، آگے نہ بڑھنے دیں. تو دو شہر انہوں نے آباد کروائے، ایک شہر بصرہ. یہ بصرہ تو بہت پرانا شہر ہے، ہزاروں سال پہلے کا تھا، لیکن پھر مرور زمانہ کی وجہ سے یہ بصرہ شہر اجڑ گیا تھا، لیکن اس کے کچھ کھنڈرات اور اس قسم کے نشانات تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ اس جگہ شہر کو دوبارہ آباد کیا جائے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ٹکسلا کہ وہ بہت پرانا شہر ہے کہ وہاں بدمت پتنی یا پتنی کس کس کے وہاں پر بڑے نشان ملتے ہیں پرانی تہذیب کے، لیکن پھر درمیان میں مٹ گیا، اب پھر نئے سرے سے اس کو آباد کر دیا گیا. جب کھوتے ہیں تو پرانے آثار بھی نکلتے چلے آ رہے ہیں. یہ بصرہ بھی اسی طرح کا شہر تھا. ایک شہر تو بصرہ آباد ہوا ان کے کہنے پر، اور دوسرا شہر کوفہ آباد ہوا. چنانچہ کوفہ شہر جو انہوں نے آباد کیا تو اس کا انہوں نے کیا کیا کہ شہر کے بالکل مرکز کے اندر انہوں نے مسجد بنائی، اور مسجد کے گرد انہوں نے جو سادات اہل بیت کے لوگ تھے ان کے گھر بنائے مسجد کے گرد، اور اس کے گرد انہوں نے علماء کے گھر بنوائے، محدثین فقہا کے، اور اس کے گرد انہوں نے پھر عوام الناس کے گھر بنائے، اور اس کے گرد انہوں نے فوج کا پورا سلسلہ بنایا. تو یہ گولائی میں بنا یہ شہر، اس کو کوفہ اس لیے کہا جاتا ہے، گولائی میں بنا. یہ عمر جلانوں کی بصیرت تھی، چنانچہ انہوں نے دو حضرات کو مدینہ طیبہ سے بھیجا، ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. عمار ابن یاسر عنہ کو انہوں نے یہاں کا یعنی حاکم بنایا، ڈی سی او بنایا، یہاں کا گورنر بنا دیا شہر کا، یوں سمجھ لیں. اور عبداللہ ابن مسعود معلما و وزیرا، ان کو ان کا معلم اور وزیر بنا دیا. ان کو کہا کہ دیکھو، اگر فوجی معاملہ ہو، دنیاوی معاملات ہوں تو آپ ذرا دیکھنا، اور اگر دین سیکھنا ہو یا دینی کوئی نکتہ ہو تو عبداللہ ابن مسعود لانو سے تو مشورہ لینا. چنانچہ عبداللہ ابن مسعود لانو نے وہاں پر دین کا کام کیا، اور انہوں نے اتنا وہاں پر لوگوں میں دین پھیلایا، علم پھیلایا، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن سے ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے شہد کو دیکھا تو فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن مسعود کو اجر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس شہر کو علم سے بھر دیا. اس شہر کی اہمیت دیکھیں، آج اگر کسی شہر میں ایک ولی ہو نا جو مدفون ہو تو اس شہر کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ لاہور شہر ہے نا، کہنے والے اس کو داتا کی نگری کہہ دیتے ہیں، کیوں؟ محبت میں، کہ ایک اتنی بڑی ہستی وہاں پر گزری ہے. جنگ کا نام آتا ہے تو لوگ باہو رحمت اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں. تو ایک ولی سے نسبت ہو تو شہر کی اتنی اہمیت ہوتی ہے. یہ ایسا شہر تھا کہ جس میں 3000 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آ کر آباد ہوئے. 3000 صحابہ، مصر کے اندر 1100 صحابہ گئے، لیکن کوفہ کے اندر 3000 صحابہ تشریف لائے. اور پھر یہاں پر بہت زیادہ علم پھیلا، اتنا کہ مدینہ جو ہے وہ وحی کو اترنے کا مقام کہلایا اور کوفہ وحی کو سمجھنے کا مقام کہلایا. ایسا اللہ رب العزت نے وہاں علم کا نور اتار دیا. تو یہ دونوں شہر پھر دین کے مرکز بنے. چنانچہ بڑے بڑے مشائخ آپ کو یا بصرہ میں ملیں گے یا پھر درکوفہ میں ملیں گے، یہ دونوں جگہیں ایسی ہیں. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کتنی مرتبہ کوفہ گیا مجھے تعداد ہی یاد نہیں ہے، اتنا مجھے سفر کرنا پڑا اس جگہ کا. تو ان دو شہروں میں سے ایک شہر تھا بصرہ. تو یہ جو حمید تھے بن مسعدت البصریو، یہ وہاں کے تھے. اچھا، یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات سنی ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی پوری یعنی تعارف یہ آپ کل کے درس میں تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کے خادم تھے، جنہوں نے 8 سال 7 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے یعنی کرنے میں وقت لگا دیا. وہ فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قول، انہوں نے یہ فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعتن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد والے تھے. ربعتن درمیانے قد والے. اچھا، کل بھی ہم نے پڑھا، لیکن اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ درمیانہ قد تھا مگر طول کی طرف مائل تھا. مثال کے طور پر آج کل ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی 5 فٹ 10 انچ یا 6 فٹ کا ہونا تو وہ بندہ درمیانہ قد مگر طول کی طرف مائل سمجھا جاتا ہے. اس سے اوپر اگر 7 فٹ 7.5 فٹ ہو کسی کا تو وہ بہت لمبا ترنگا بن جاتا ہے، حد سے زیادہ. اور اگر کوئی بندہ 4 فٹ یا اس سے بھی چھوٹا ہو تو بالکل ہی ٹھنگنا ہو جاتا ہے. درمیان کا قد یہی 5.5 سے لے کے 6 کے درمیان، لیکن جو 6 فٹ کا قد ہوگا نا یہ طول کی طرف مائل ہوگا. کہیں گے درمیانہ، سائز کیا ہوگا؟ درمیانہ، مگر طول کی طرف مائل. تو کل ہم نے یہ بات حدیث پاک میں پڑھی، تو آج انس لانو پھر ان کے لیے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کیا تھے؟ ربعتن، درمیانے قد والے تھے. آگے فرماتے ہیں کہ حسن الجسم، کہ ان کا جسم مبارک جو تھا نا وہ بہت حسین تھا، بہت خوبصورت تھا. اب حسن کیا ہوتا ہے؟ اس کے معیار ہر جگہ پر مختلف ہوتا ہے. دنیا میں آپ چلے جائیں مشرق سے مغرب، آپ کو حسن کا معیار مختلف نظر آئے گا. مثال کے طور پر اگر حبشہ میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر جو عورت جتنی زیادہ کالی ہوگی اتنا اس کو پسند سے جو ہے شادی کی جائے گی، جتنا زیادہ کالی ہوگی. ان کے ہاں ایک معیار ہے، وہ اتنی حسین کہلاتی ہے. جتنی زیادہ کالی ہوگی اتنا پسند سے اس کی شادی کی جائے گی. اور ہمارے علاقوں میں گورے رنگ کے جو ہیں نا عاشق ہیں، کہ اگر نقش نین اچھے نہ بھی ہوں فقط رنگ گورا ہو تو اس کے چاہنے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں. تو مختلف علاقوں میں اس کی ترتیب مختلف رہی. چلیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں، عربوں میں رشتے کرتے ہوئے جس عورت کی پلکیں ذرا دراز ہوں اور آنکھ موٹی ہو، بادامی ہو، چہرہ اس کا گول ہو، یعنی جیسے کمر ہوتا ہے، تو اس کو حسن کا معیار سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے. لیکن حبشہ کے اندر جس کا رنگ جتنا کالا وہ اتنا زیادہ حسینہ، یورپ کے اندر حالانکہ وہ لوگ گورے ہیں لیکن وہ گندم گو گورا رنگ، یعنی ایسا گورا جو ہلکا سا گندمی، اس کو پسند کرتے ہیں. اس لیے آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ بیچ کے اوپر سمندر کے کنارے وہ ننگے بدن دھوپ کے اوپر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. وہ دھوپ کے اوپر اس لیے لیٹتے ہیں کہ دھوپ کے اندر جو الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں نا وہ ان کی جلد کو گندم گو بنا دیتی ہے، وہ اس کو ترستے ہیں. ان کے نزدیک حسن کا یہ معیار. اچھا چائنا میں چلے جاؤ تو وہاں چپٹے ناک والے بندے کو پسند کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں اونچے ناک والے بندے کو پسند کیا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ حسن کا معیار ہر جگہ مختلف ہے. تاہم اگر پوری دنیا کو دیکھا جائے تو مصر کے اندر، اگر عورتوں کو دیکھا جائے تو مصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو نقش نین دیئے ان کو بہت حسین کہا جاتا ہے. بیروت فلسطین، اس کے اندر بہت خوبصورت کہا جاتا ہے. یا کشمیر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا اس کو بہت خوبصورت کہا جاتا ہے. یا رشیا کے اندر ایک علاقہ ہے کوکاس، ہم اپنی زبان میں اس کو کوکاف کہتے ہیں. ہمارے علاقے میں مشہور ہیں کوکاف دی پریاں، وہ اصل میں وہاں عورتوں کا حسن و جمال ایسا ہوتا تھا کہ ان کو پھر وہ کوکاف کی پریاں کہتے تھے. اچھا ہم اپنے ملک میں اگر دیکھیں تو ہمارے ملک میں کشمیر میں واقعی نقش نین لوگوں کے بہت خوبصورت ہوتے ہیں. رنگ سفید سرخی مائل ہوتا ہے اور بال ان کے کالے ہوتے ہیں، آنکھیں موٹی ہوتی ہیں، تو اس کو خوبصورتی کا ایک معیار سمجھا جاتا ہے ہمارے ملک میں. مردوں میں دیکھو تو میاں والی کے مرد بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اور ہزارہ کو اگر دیکھو تو وہاں کے مرد اور عورتیں دونوں خوبصورت ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر لوگوں کا معاملہ مختلف رکھا ہے. تو حسن کی تعریف آپ نہیں کر سکتے کہ یہ حسن ہے. ہم کہیں گے جی کہ ناک اونچی حسن، یعنی حسن کی نشانی ہے، اور چائنا والا کہے گا جی چپٹی ناک نشانی ہے. ہم کہیں گے گورا رنگ نشانی ہے، وہ حبشہ والا اٹھ کے آئے گا کہے گا جناب رہنے دیں ہمیں گوریاں اوپر آ کرو ہمیں کالے پسند ہیں. تو معلوم ہوا کہ ہم اس کو ہم ایک تعین نہیں کر سکتے، مختلف انسانوں کا ذوق مختلف ہے، لہذا حسن کی تعریف کی نہیں جا سکتی.